الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم سورة النور کا ہم آغاز کر رہے ہیں اب 14 مکی سورتوں کے بعد پھر ایک مدنی سورت آ رہی ہے سورہ یونس سے لے کے سورۃ المؤمنون تک مسلسل 14 مکی سورتیں تھیں اب اس کے بعد اب یہ ایک مدنی سورت آ رہی ہے سورہ النور اس کے نام کی بڑی مناسبت ہے اس میں آگے اللہ پر ایمان کے نور ایمان کی ایک مثال دی گئی ہے اس کی وضاحت آئے گی پانچویں رکوع میں اس سے مناسبت ہے اور پھر ایسی پیاری معاشرتی ہدایات اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں کہ جس سے معاشرہ صحت مند بنیادوں پر استوار ہو سکتا ہے اور ہدایت کی روشنی چار طرف پھیل سکتی ہے اس لیے ان احکامات پر مبنی سورت کا نام سورہ النور بھی رکھا گیا اس سورت کا ایک جوڑا ہے سورت الاحزاب اس سورہ نور کے بعد 8 مکی سورتیں آئیں گی اور پھر ان کے بعد پھر مدنی سورت ایک اور آئے گی سورت الاحزاب یہ دونوں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں جو مشترک باتیں وہ کچھ اس طرح ہیں سورہ نور کا نزول ہے سن 6 ہجری میں ایک غزوہ ہوا تھا بنی مصطلق اس کے بعد جبکہ سورہ احزاب کا ذکر ہے کہ وہ غزوہ احزاب کے متصل نازل ہوئی ہے سن 5 ہجری میں اسی لیے اس کا نام بھی سورہ احزاب ہے دونوں صورتوں میں 9 رکوع ہیں اور دونوں صورتوں کے رکوع نمبر 5 بڑے اہم ہیں اور حسن اتفاق کہیے یا اللہ کی پلاننگ کہیے دونوں رکوع جو ہیں رکوع نمبر 5 وہ آیت نمبر 35 سے 40 پر ہی مشتمل ہے پھر یہ کہ دونوں صورتوں کی آیت نمبر 35 بڑی اہم ہے سورہ نور میں ایمان کی جو ایک تمثیل اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے حقیقی ایمان کی وضاحت کے لیے اس کا ذکر ہے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کی 10 صفات کا ذکر ہے سورہ نور میں ہم دیکھیں گے منافقین کا کردار اور انہوں نے تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر سورہ احزاب میں بھی منافقین کا کردار آئے گا اور وہاں تہمت لگی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی انہوں نے اور نکاح بھی پانچواں کیا انہوں نے ہمارے لیے 4 ان کے لیے 5 اور پانچویں کی بھی اجازت معاذ اللہ وہاں نبی کریم پر الزام لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نور میں ہم دیکھیں گے گھر کے پردے کا ذکر ہے گھر کے اندر اندر محرم مردوں کے سامنے عورت کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں ہم دیکھیں گے گھر کے باہر کا پردہ عورت غیر محرم مردوں کے سامنے جائے گی تو کیا تفصیلات ہیں کیا ہدایات ہیں وہ تفصیل وہاں پر آئے گی انشاءاللہ یہ بڑی مناسبت ہے ان دونوں صورتوں میں سورہ نور اور سورہ احزاب میں سورہ نور میں اس کا آغاز بھی بڑی شان کے ساتھ ہے پہلی آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے سورۃ انزلناها وفرضناها یہ سورت ہم نے نازل کیا ہے اسے اور ہم نے فرض کیا ہے اسے اب یہ ساری صورتیں اللہ نے نازل کی اور ساری صورتوں میں اگر احکامات ہیں تو اللہ نے فرض بھی فرمائے لیکن اس کا شان بھی شان ہے ایک الگ بالکل اس کی ہم نے یہ سورت نازل کی ہے ہم نے اس کے احکامات فرض کیے تو بڑی اہم معاشرتی ہدایات انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اور اخلاقی قوانین جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں فرمایا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اس کو فرض کیا ہے اس کے احکامات کو لازم کیا ہے وانزلنا فیہا آیات بینات اور اس میں ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ زنا کی سزا بیان کی گئی ہے حد قذف بیان کی گئی کسی پر اگر جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے تو اس کی سزا کیا ہے اور لعان کا مسئلہ ایک شوہر کو اگر اپنی بیوی سے بدکاری کی کوئی شکایت ہو جائے اور کوئی گواہ موجود نہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا قسموں کا یہ لعان کہلاتا ہے یہ مسئلہ اس رکوع میں انشاءاللہ آئے گا اب دوسری آیت کے اندر زنا کی سزا کا ذکر ہے الزانیت والزانی بدکار عورت اور مرد فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو ولا تاخذکم بهما رأفة فی دین اللہ اور ان پر ترس نہ کھاؤ اللہ کے حکم کے معاملے میں اللہ کے دین کے معاملے میں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیے کہ ان کی سزا کا مشاہدہ کریں اہل ایمان کی گروہ کے ایک لوگ ایک جماعت اہل ایمان کی اس کا مشاہدہ کرے یہ زنا کی سزا کے ذکر آگیا قرآن کریم نوٹ فرما لیجیے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں ابتدائی حکم تھا کہ کہیں قید کر دو یا اللہ ہی کوئی فیصلہ فرما دے اس آیت کے آنے کے بعد وہ آیت منسوخ ہے اب زنا کے لیے سزا مقرر ہو گئی لیکن نوٹ فرما لیجیے جیسا کہ عرض کیا تھا میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کی روشنی میں کہ سنت رسول قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی نہ سنت قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے سنت یا تو قرآن کے کسی حکم میں ایکسٹینشن کرتی ہے، وسعت دیتی ہے اس سے، یا سنت قرآن کریم کے کسی حکم کو کسی سچویشن کے ساتھ مخصوص کر سکتی ہے. اور اس کا اختیار اللہ نے دیا تھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ حشر کی آیت نمبر 7، جو رسول حکم دے مانو جس سے منع کرے باز آ جاؤ، اور کئی اور مقامات بھی ہیں. اس آیت کی اس تعبیر کو اللہ کے رسول نے اس طرح بیان فرمایا اور عمل درآمد بھی کرایا، یہ 100 کروڑوں کی سزا ہے لیکن غیر شادی شدہ زنا کرنے والوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے. رہے وہ لوگ کہ جو شادی شدہ ہوں، مرد یا عورت، اور زنا میں ملوث ہوں، ان کے لیے رجم کی سزا ہے. یہی سزا سابقہ شریعت تورات میں بھی تھی، کوئی نیا حکم ہمارے دین میں نہیں آیا تو برقرار ہے. اور بخاری، مسلم، صحیح ستہ کی دیگر کتب اور دیگر کتابوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے نفاذ کرایا رجم کی سزا کا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو. لگتا ہے کہ بڑی سخت سزائیں ہیں اور ہیں اور ہونی چاہیے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رکھیں. کیپٹل پنشمنٹس ہیں، حدود مقرر کی گئی ہیں، چوری پر، قتل پر، ڈاکو پر، تہمت لگانا ذکر آگے آ رہا ہے، زنا پر، یہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رکھنے کے لیے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت جب تک رہی یا سعودیہ میں جہاں ان سزاؤں کا نفاذ ہے، کرائم ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کم ہے. یہ اس کے نتائج ہیں، یہ اس کے بینیفٹس اور فوائد ہیں. یہ سزا ہے جو اس مقام پر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اس کے لیے، اور رجم کی سزا ہے اس مرد اور عورت کے لیے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرے. باقی پوری گواہی کا نظام ہے، اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 کی روشنی، 32-33 کی روشنی میں، کہ حدود کیا ہے، تعزیرات کیا ہے، قصاص کیا ہے، وہ تفصیلات وہاں پر عرض کی جائے. چونکہ پورا گواہیوں کا نظام ہے، ایک اسلامک سوسائٹی کو سامنے رکھا جائے، اللہ کی تعبیر، اللہ کے احکامات کی جو تفاصیل کو سامنے رکھا جائے، تو عین یہ فطرت انسانی کے مطابق ہے اور سراسر انسانوں کا فائدہ اسی میں ہے. یہ نے فرمایا کہ لا تعاقبكم بما رافت فی دین اللہ، اللہ کے حکم کے معاملے میں کوئی ترس نہ کھاؤ. لوگوں کو حمایت حاصل، لوگ حمایت کرنا شروع کر دیتے مجرمین کی، اس بیچارے کو قتل کیا جائے گا، اس بیچارے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس بیچارے کو کوڑے مارے جائیں گے. وہ جو اتنے سارے مظلوموں کا معاملہ ہوا، ظلم ہوا، معاشرے میں بدکاری آئی، کسی کی جان گئی، کسی کے ہاں چوری ہوئی، وہ نقصان نہیں؟ کیا آئندہ اندیشہ نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اگر آگاہ چھوڑ دیا جائے تو پھر لوگوں کی جان مال کو نقصان پہنچے گا، عزت آبرو کو نقصان پہنچے گا؟ لوگوں کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی، وہ مجرمین کے حامی بن کر آ جاتے ہیں. تو اللہ فرمائے گا قطعا نہیں، لا تعاقبكم بهما رافت فی دین اللہ، اللہ کے معاملے میں کوئی طرح نہ کھاؤ اس کے حکم کے معاملے. ان کم تم تو امین باللہ والیوم الاخر، اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ولیشہد عذابہما طائفت من المؤمنین، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت حاضر ہو، مشاہدہ کرے مسلمانوں کا ایک گروہ، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس طرح کے برے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ایک اخلاقی بات بیان کی جا رہی ہے اس برائی کی شناعت کو اور گراوٹ کو بیان کرنے کے لیے. الزانی لا ينكح الا دانية او مشرکہ، بکار بد بکار عورت یا مشرکہ کے سوا نکاح نہیں کرتا. والدانية لا ينكحها الا زان او مشرک، اور بدکار عورت بھی بدکار مرد یا شرک کرنے والے کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتی. یہ اصل میں ایک اخلاقی پہلو بیان کیا جا رہا ہے اس جرم کی شناخت اور گراوٹ کا. وحرم ذلك على المؤمنين، اور یہ عمل، یعنی یہ زنا کا عمل جو ہے، اہل ایمان پر حرام کیا گیا ہے. تو یہ اصل میں کوئی قانونی مسئلہ نہیں بیان ہوا، بلکہ یہ اس معاملے کی جو اخلاقی گراوٹ ہے، شناخت ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد ذکر آ رہا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لے لگاتے ہیں اور اگر گواہی پیش نہ کر سکیں تو ان کے لیے 80 کروڑوں کی سزا ہے. والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، تو مطلب یہ اتو بیار بعد الشہداء، پھر وہ اس پر 4 گواہ نہ لائیں، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو انہیں 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا له شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں. یہ تہمت زنا کی سزا، کسی پاک دامن عورت پر یہ تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، کہ جس میں ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھولی بھالی مومنہ عورت پر بدکاری کا الزام لگایا جائے، 4 گواہ اگر پیش نہ کرے تو 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے. آج ہمارے معاشرے میں میڈیا اتنا آزاد ہے کہ جس پہ چاہے تہمتیں لگا دیتے ہیں، دین کے کام کرنے والوں کو بھی مورد نظام ٹھہرا دیا جاتا ہے. اور اس دور کے دو تین لوگوں پر بڑے بڑے علماء ہمارے گزرے, تہمتیں لگائی گئی کہ انہوں نے زنا کیا ہے معاذ اللہ, کھلے عام لوگوں نے تہمتیں لگائی. ایسے لوگوں کے بتا دے کہ قول صاحب علم نے کہا کہ ان لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہے. تہمت لگانے والوں کو کہا گیا, کیوں؟ اگر اسلامی نظام نافذ ہوتا تو تم سے چار گواہ مانگے جاتے اور چار گواہ پیش نہیں کرتے, ایک بھی کم ہوتا تو 80 کوڑے لگائے جاتے. یہ قدر و قیمت ہے اللہ کی نگاہوں میں لوگوں کی جان اور مال کی, خاص طور پر عزت اور آبرو کی. پھر یہاں نوٹ کیجئے, خواتین کی تکریم, بعض چھوٹے موٹے معاملات میں, کاروباری معاملات میں دو گواہیاں کافی ہوتی ہیں, یہ تو بڑے بڑے معاملات ہیں جہاں چار گواہیاں چاہیے. مثال کے طور پر قتل کا معاملہ ہے, زنا کا معاملہ, یہ تہمت زنا کا مسئلہ. ایک عورت کی عفت اور پاکیزگی, اس کی اتنی قدر و قیمت اللہ کی نگاہوں میں کہ اس پر جرم ثابت کرنے کے لیے دو نہیں چار گواہ پیش کرو تب بات بنے. یہ تکریم ہے ایک عورت کی جو ہمارا دین اس کو دیتا ہے. بہرحال گواہ پیش نہیں کر سکا تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اب اس میں بعض اوقات آتا ہے, اتنی سخت قرآن نے گواہی لگا دی, اتنی سخت دین نے گواہی لگا دی. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے دین کی خوبصورتی یہی ہے, یہ ممکن ہے کہ کوئی مجرم بچ جائے سزا سے اس دنیا میں, یہ ممکن نہیں ہے کسی بے گناہ کو سزا مل جائے. یہ خوبصورتی ہمارے دین کی, وہ آخرت میں پکڑا جائے گا. اگر مجرم یہاں بچ بھی گیا, گواہی ثابت نہیں ہو سکی, تو آخرت میں پکڑا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر گواہی کا نظام پورا نہ ہو تو وقت کے قاضی کو اختیار حاصل ہے, مناسب حال سزا وہ دے سکتا ہے مجرم کو, جس کو تعزیر کہا جاتا ہے. گواہی سب رکھی گئی, اگر ثابت نہیں ہو سکی تو وقت قاضی تعزیر کو اختیار کر کے مناسب حال سزا دے سکتا ہے. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو شریعت کا عام مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جو کھلے عام گناہ ہیں ان کو تو بالکل ہی گوارا نہیں کرتی شریعت. چھوٹے معاملات اور برائیوں کو تو کہا گیا پردہ ڈالو, پردہ ڈالو. چار گواہ دیکھیں گے, اس کا مطلب کھلے عام ہی کام ہوا نا. یہ چیز خطرناک ہے جو فساد کے لفظ کا ذریعہ بن سکتی ہے, اس پر یہ پنشمنٹس لگائی گئی ہیں شریعت کی طرف سے. ورنہ انفرادی سطح پر عام معاملہ معافی تلافی کا ہے, عفو درگزر کا ہے, لیکن یہ کھلے عام ہوگا تبھی تو چانس دیکھیں گے. وہ چیز دوسروں کو بھی راغب کرے گی گناہوں کی طرف, تو سزائیں اس اعتبار سے بھی لگائی گئی ہیں. اس اعتبار سے سوچیں, ظاہری بات ہے تفاصیل تفسیروں میں اور دیگر مقامات پر ہمیں ملیں گی, یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی تعلیمات, دین فطرت ہے. تو 80 کوڑوں کی سزا اگر گواہ پیش نہ کر سکے, فلا تقبل لہ شہادت نہ بدا, اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو, واولئک هم الفاسقون, اور یہی لوگ نافرمان ہیں. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا, مگر وہ کہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی. اب حدود کے ذمن میں عرض کر چکا ہوں, جب سورہ مائدہ آئے 33 کے روشنی میں کچھ تفاصیل ہم نے سمجھی تھی کہ سزا تو نافذ ہوگی دنیا کی, ہاں توبہ کر لے بندہ تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا, دنیا کی حد ثابت نہیں ہوتی. توبہ اگر کر لی تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا. الا الذين تابوا من بعد ذلك, مگر جن لوگوں نے توبہ کی اس کے بعد واسطہ اور اصلاح کر لی, فإن اللہ غفور رحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد ایک خاص مسئلہ ہے لعان کا, یہ شوہر بیوی کا خاص معاملہ. ایک شوہر نے بالفرض دیکھ لیا اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے, اب چار گواہ تو نہیں لا سکے گا, لیکن ظاہری بات اس کی طبیعت پسند نہیں کرے گی اس کے ساتھ معاملہ جو ہے جاری رکھنے کو, تو کس طرح جان چھڑا سکتا ہے؟ ایک تو معاملہ طلاق کا, وہ ایک الگ بحث, لیکن یہاں جرم ہوا تو اس کی سزا کا نفاذ بھی تو ہونا چاہیے. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا جان چھڑانے کا؟ وہ یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ قسم کھائے گا جو کہ چار گواہیوں کے مترادف ہو جائیں گی, اور پانچویں قسم کھائے گا اس بات کی کہ اگر جھوٹا ہے تو اللہ کی اس پر لعنت ہو. اس کو لعان کہا جاتا ہے. عورت کو بھی ایک رائٹ دیا گیا, حق دیا گیا, اس کا ذکر اگلی آیت میں آ جائے گا انشاءاللہ, آیت نمبر 8 میں. والذین یرمون ازواجہم, اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں, ولم یکن لہم شہداء, اور ان کے لیے کوئی گواہ نہ ہو, الا انفسہم, سوائے ان کے اپنے آپ کے, فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ, تو میں سے ہر ایک کی گواہی ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ چار بار وہ گواہی دے, انہ لمن الصادقین, کی بے شک وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے. تو چار مرتبہ قسم کھائے گا وہ چار گواہوں کے برابر. اب یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ کی قسم کھانا شریعت کی تعلیمات کے مطابق بہت بھاری بات ہے, بہت بھاری بات ہے. جھوٹی قسم کے متعلق سنی حدیث مبارکہ, اللہ کے رسول ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, شرک کے متعلق کچھ بات آپ نے کر دی برا ہے, والدین کی نافرمانی کے متعلق کہا کہ برا ہے, آپ نے ٹیک چھوڑ دیا اور فرمایا جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی, جس میں یہ بھی شامل ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت. تو صحابہ نے کہا آپ نے اتنی مرتبہ اس کی شناخت بیان کری کہ ہم نے کہا کہ آپ کب خاموش ہوں گے, جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم. یہ اس پرسپیکٹو میں ان تعلیمات کو بھی لینا چاہیے. یہ چیز صحیح نہیں ہوگی کہ اسلام کی چیز کو اٹھایا اور ایک غیر اسلامی معاشرے میں ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں کہ کس طرح فیزیبل ہوگا. یہ آئیڈیل بھی نہیں ہے, فیزیبل بھی نہیں ہے. تو شریعت کے مجموعی مزاج کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ باتیں سمجھ میں آنے والی کہ قسم کھانا دین کے اعتبار سے کتنا بڑا بھاری کام ہو جائے گا. پھر چار دفعہ قسمیں کھائے کہ انہ لمن الصادقین, وہ سچوں میں سے ہے. والخامسہ, اور پانچویں بار یہ کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. اب عورت کو بھی حق دیا گیا ہے. ممکن ہے کوئی شوہر اپنی بیوی پہ غلط الزام لگا کے اس کو سزا دلوانا چاہ رہا ہو, تو عورت کو ایک رائٹ دیا گیا اس کو رد کرنے کے لیے. فرمایا وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ, اور اس عورت سے ٹل جائے گی سزا اگر وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, کہ بے شک وہ جھوٹوں میں سے ہے. وَالْخَامِسَةَ, اور پانچویں مرتبہ یہ کہے اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا, کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو ان کان من الصادقین, اگر وہ سچوں میں سے ہے. اس طرح وہ اس کو رد کر سکتی ہے. یہ ہو گیا معاملہ, ظاہری بات ہے نباہ نہیں ہو سکتا, وہ بھی قسمیں کھا بیٹھا کہ سچا, یہ بھی قسمیں کھا بیٹھی کہ سچی, تو عدالت نکاح فسخ کرا دے گی, جدائی کرا دے گی. اب جو بھی جھوٹا ہے وہ کہاں پکڑا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا پکڑا جائے گا. یہ ہے اصل بات سمجھنے کی. اس میں اس کو لعان کا مسئلہ کہا جاتا ہے, یہ خاص مخصوص ہے شوہر اور بیوی کے معاملات. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی. اب یہاں پہ آگے الفاظ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے, وہ ہے ما زکا منکم من احد, اس کو محذوف کہتے ہیں تفاسیر کی اصطلاح میں, بریکٹ میں الفاظ انڈرسٹوڈ ہیں. ما زکا منکم من احد, تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہوتا. یہ آیت نمبر 21 میں الفاظ آ جائیں گے جس کو یہاں انڈرسٹوڈ مانیں گے. وان اللہ تواب الحکیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا حکمت والا ہے. اس کے بعد دوسرا رکو جو آ رہا ہے اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے, اس کو واقعہ عفق کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی بکاری کی. تصویر اس کی کچھ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں ایک غزوہ پیش آیا, غزوہ بنی مستلق, اس سے واسی پر یہ معاملہ ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, جس کو ہم ہودج کہتے ہیں, ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ مسیری چھوٹی سی کہہ لیجیے, جس میں کسی کو بٹھا کر چار افراد اٹھاتے ہیں, اس کو ہودج کہا جاتا ہے. اس میں حضرت عائشہ کو بٹھایا جاتا تھا. اب قافلے نے ایک جگہ قیام کیا اور چلنے کی تیاری کی, حضرت عائشہ کہیں گئی ہوں گی, ان کا حال گھوم گیا تھا, اس کو تلاش کرنے, اور جو جن لوگوں کی ذمہ داری تھی ان کو اٹھانے کی, انہوں نے اس کو اٹھا دی. اب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کا وزن بہت کم ہوگا, اس سے ان کو احساس نہیں ہو سکا کہ اس میں ہے کہ نہیں. بہرحال قافلہ روانہ ہو گیا, حضرت عائشہ پیچھے اکیلے رہ گئی رضی اللہ تعالی عنہا. طریقہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ بھئی وہ قافلے کے چلے جانے کے بعد پھر اس جگہ سے کوچ کرے اور دیکھیں کسی کی کوئی شہ رہ گئی ہو یا کوئی افراد رہ گئے ہو, تم کو لے کے قافلے کے ساتھ شامل ہو جائے. صحابی نے صفوان بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی ڈیوٹی تھی. حضرت عائشہ تھکا کر ایک جگہ آرام کے لیے لیٹ گئی, جب وہ ادھر پہنچے تو انہوں نے دیکھ کر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ سمجھ گئے تھے کیونکہ پردے کے احکامات سے پہلے انہوں نے دیکھ لیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. پردے کے احکامات, حجاب کے احکامات, غیر محرم کے سامنے جاتے ہوئے کیا کرنا ہے, یہ سورہ احزاب میں آ چکے تھے کیونکہ وہ نازل ہوئی ہے سن 5 ہجری میں, اور ہم پڑھ رہے سورہ النور اور غزوہ بنی مستلق, یہ ہے سن 6 ہجری میں. تو حضرت عائشہ کی جب آنکھ کھلی ان کے یہ کہنے سے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو فوراً انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا. یہ الفاظ بڑے اہم ہیں جو چہرے کے پردے میں انشاءاللہ یہ حدیث کام آئے گی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے فخمرتو وجہی عنہ بجلبابی, میں نے اپنے چہرے کو جلباب یعنی بڑی چادر سے ڈھک لیا اور پردہ کیا, یعنی کہ کس سے؟ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کیونکہ چہرہ ابھی دیکھ لیا, پہلے دیکھا ہوا تو لوگ پہچان گئے زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کے تکریم کی انہوں نے, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ چھپایا, واضح الفاظ میں بخاری کے, اور بجلباب بھی اپنی جلباب سے. یہی جلباب کا جائے گا سورہ عذاب آیت نمبر 59 میں. اور جلباب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں بڑی چادر جو پورے وجود کو ڈھک لے, چہرہ بھی جس میں چھپ جائے, دس از کالڈ جلباب. یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری اور مسلم کے حدیث میں الفاظ. بہرحال اب حضرت عائشہ کو لے کر وہ آگے چلے اور قافلے کے ساتھ جا کر مل گئے. منافقین بھی اس سفر میں تھے, عبداللہ بن ابی بھی تھا. ان لوگوں کو اسکینڈل کھڑا کرنے کا موقع آ گیا اور معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، بدکاری کا الزام لگایا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان منافقین کی جانب سے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان فرمایا. ایک مہینے تک ناراضگی اور دوری رہی حضرت عائشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ علم غیب کا مسئلہ بھی سولو ہو جاتا ہے. بتایا تو اللہ نے وہیں سے بتایا، ورنہ رسول اللہ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ معاملہ اصل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مہینے تک جدائی رہی، پھر حضرت عائشہ خوش ہو گئی، میرا رب ہے میرے پیچھے، انہوں نے کہا، اس نے میری برات کا اعلان کیا. یہ دس آیات اسی واقعے کے اوپر آئی ہیں جو ہم دوسرے رکوع میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس وحی کے ذریعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان ہوا. کسی خاتون کی برات کا اعلان تو اس اعتبار سے، یا ملتا ہے حضرت مریم کے حوالے سے سلام علیہا کہ انہی کی گود میں پکار اٹھے عیسیٰ علیہ السلام، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ جو اس وقت ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا. تو کچھ یہ منافقین کی شرارت تھی، لیکن کچھ سادہ مسلمان، کچھ اہل ایمان بھی اس اسکینڈل یا فتنے کا شکار ہوئے، کچھ ان کی زبان پر بھی آ گیا تھا. ان میں سے تین کے اوپر سزا بھی نافذ ہوئی ہے کوڑوں کی، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، ذہن میں رکھیے گا اس چیز کو، اور تصحیح بھی کر دی گئی ہے، اور آئندہ کے لیے اہل ایمان کو ہدایات بھی دی گئی. اس پس نظر کے ساتھ اب آئیے اس دوسرے رکوع کا ہم مطالعہ کریں. فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالإفك عصبۃ منکم، یقیناً جو لوگ بڑا بہتان لائے تم میں سے وہ ایک جماعت تھے. لا تحسبوا شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب اللہ کی بھی حکمت ہوتی ہے ہر کام میں. بہتر سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شرف کا بیان ہونا تھا، اس کا ذکر بھی آ جائے گا. اہل ایمان کو تنبیہ کرنا مقصود تھی، اس کا ذکر بھی آ جائے گا. منافقین کا خوب سے باطن، ان کا نفاق کھل کر سامنے آ جائے گا، یہ بھی پیش نظر تھا. تو بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر آدمی کے لیے جتنا اس نے کیا ہے گناہ ہے. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان میں سے جس نے اس کا بڑا طوفان اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اشارہ ان کے سردار عبداللہ بن ابی کی طرف. لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت دیکھیے، جب تم نے وہ بات سنی تو کیوں نہ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، کیوں نہ اہل ایمان مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں نیک گمان کیا. وقالوا هذا إفك مبين، اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے. اسی کے ہمیں ہدایت یہ ہے کہ سنی سنائی بات پر عمل نہ کیا جائے. مسلم شریف کی روایت، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتے. اور معاملہ کو چھوٹا نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا معاملہ تھا، تو کیوں نہ تم نے یہ کہا کہ ہذا إفك مبين، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. لولا جاءوا علی بأربعۃ الشہداء، وہ کیوں نہ لائے اس پر چار گواہ. فإذ لم يأتوا بالشہداء، جب وہ گواہ نہ لائے، فأولئک عند اللہ هم الكاذبون، تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. وہ جھوٹا الزام تھا یہ. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته، اور اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور اس کا فضل نہ ہوتا، پھر دنیا و آخرت، دنیا اور آخرت میں، لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم، تو جس کام میں تم پڑے تھے تو تم پر بہت بڑا عذاب پڑ جاتا. اذ تلقونه بألسنتكم ما تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، جبکہ تم ایک دوسرے سے سن کر مراد ہے کہ اسے زبان پر لاتے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کہتے تھے جس کا تم علم نہیں تھا. وتحسبونه هينا، اور تم اسے ہلکی بات گمان کرتے تھے. وهو عند الله عظيم، اور وہ حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. یہ ہے جو شدید الفاظ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. چنانچہ تین ہمیں افراد کا ذکر ملتا ہے، دو صحابی اور ایک صحابیہ، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت، حضرت مصطح بن اتاتا، اور ایک خاتون تھی حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ان پر یہ سزا کا نفاذ ہوا ہے کیونکہ گواہ پیش نہیں کر سکے تھے. رہا سوال منافقین کا، تو ان کو فکر ہی نہیں اپنی آخرت کی، ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کو جہنم کی آگ کے لیے ہیں. ہاں، ان اہل ایمان کا معاملہ کیا ہوا، دنیا میں پاک ہونا پسند کر لیا تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جائے. یہ ایک معاشرہ تھا جس میں خطائیں ہو سکتی تھی، ان کی خطاؤں کو بھی بیان کیا قرآن نے، سزا ہے تو اس کا ذکر کیا، اور ان کی معافی کا بھی قرآن نے اعلان کیا. یہ پریکٹیکل نمونہ ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں. صحابہ کا ایسا کوئی حیولہ ہمارے سامنے نہیں آتا، کوئی ایسی صورتحال سامنے نہیں آتی کہ اسے گناہ ہو ہی نہ سکتے، پھر تو فرشتے ہو جائیں گے. ہو سکتے تھے، خطائیں ہوئی ہیں، اللہ نے معاف فرمایا، اللہ کا انعامات کا اظہار بھی فرمایا، اس کو ہم فالو کر سکتے. اگر ہم سے خطا ہو جائے، ہم بھی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں، انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، اور جب تم نے وہ سنا تو کیوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے زیبہ نہیں کہ ہم ایسی بات کہیں، سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعیدکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان تعودوا لمثله ابدا، کہ آئندہ کبھی ایسا کام کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. یہ جو بات آگے ھذا بہتان عظیم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میرے رب نے میری برات کا اعلان فرما دیا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات واضح فرماتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب ان رکھنے والا حکمت والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے. لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. یعنی کہ جو لوگ اہل ایمان میں چاہتے کہ فحاشی اور بے حیائی پھیلے، ان کی دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں ہے. اس میں وہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج اس میڈیا کے ذریعے سے، چاہے پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو، بے حیائی کی کھلی عام دعوت ہے. یہ بڑے بڑے ہولڈنگز لگے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر، کھلی دعوت ہے. اور کس طرح عورتیں بالکل جو ہے حدیث کے مطابق لباس پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ ہوں گی، کس کس طرح وہ آتی ہیں بازاروں کے اندر. یہ ساری بے حیائی کی طرف دعوت دینے والی باتیں ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بچنے کی اور دوسروں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس طرح جو لوگ بھی چاہیں گے کہ فحاشی عام ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت. پھر ہمارے اپنے اپنے گھروں میں ہم دیکھیں ہمارے گھر میں کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے. آج تو بچوں کے کارٹون بھی اس قابل نہیں کہ ان کو دیکھا جا سکے ٹیلی ویژن میں. ایک ایک ایڈورٹیزمنٹ اس قابل نہیں کہ اس کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا جا سکتا ہو. وہ پی ٹی وی جس کو شاید مذہبی چینل سمجھتے ہوں گے پہلے کبھی، وہ بھی اس قابل نہیں کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا جا سکتا ہو. اور نام ان چینلز کو دیا جاتا ہے فیملی چینل کا، اور نہ جانے اس کے نام پہ کیسی کیسی بے حیائی اتنی عام کر دوں کہ بے حیائی لگی نہیں لوگوں کو، معاذ اللہ. لیکن بے حیائی ہے جو پھیلانا چاہیں گے اہل ایمان میں، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی. آگے الفاظ ہم انڈرسٹوڈ اور محذوف مانیں گے وتھ بریکٹس، جو آیت نمبر 21 میں آ رہے ہیں. ما ذکا منکم من احد ابدا وان اللہ رؤوف رحیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شفقت فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. تیسرا کچھ شروع ہو رہا ہے، اس حوالے سے مزید کچھ باتیں آ رہی ہیں، اور اس بات کی تلقین کی رہی کہ کسی سے حسن سلوک نہ کرنے کی قسم کوئی کبھی نہ کھائے، حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے. اور جن لوگوں نے الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا، ان کو بھی سزا سنائی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، بے شک وہ کھلی بے حیائی اور منکر یعنی برے کاموں کا حکم دیتا ہے. جبکہ رحمان کی دعوت کیا ہے؟ سورہ النحل آیت نمبر 90 خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے. یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، اللہ منع فرماتے بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے اور زیادتی کے کاموں سے. شیطان دعوت دیتا ہے ان چیزوں کی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی آدمی بھی کبھی پاک نہ ہوتا. تو دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے انسان کو اپنا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے تزکیہ اس کا فرما دیتا ہے، پاک فرما دیتا ہے. اللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. ولا یأتلی اولی الفضل منکم وسعتی، اور قسم نہ کھائیں تم میں سے وہ جو مال و دولت والے ہیں اور وسعت والے ہیں، ان یؤتوا اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. ولیعفوا ولیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے. اللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اب اس کا پس منظر یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خالہ زاد بھائی تھے وہ 31 صاحب، ان تین میں سے رستہ بن عطاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالہ زاد بھائی تھے، ہجرت کر کے بھی آئے تھے، غریب تھے. حضرت ابوبکر صدیق ان کی مدد فرماتے تھے. لیکن جب یہ معاملہ ہوا تو بہرحال بیٹی پر بھی تہمت لگا دی اور یہ سزا کا بھی نفاذ ہو گیا، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا. اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے. اس سے تو یہ کہہ دیا تھا، اس سے تو وہ کہہ دیا تھا. یعنی کہ عام جنرل بات سمجھ دیکھی ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے، ہم بھی برائی کر رہے تو فرق کیا ہوگا اس کے اندر. اصل بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا معاملہ. پہلی وحی کے نزول کے بعد جب آپ پر کیفیت تاری ہوئی تھی کب کبھی کی، حضرت خدیجہ نے بڑی پیاری بات کہی، رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بجا طور پر کہا جا سکتا صدیقہ، اگر ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیقہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو ادا کرتے ہیں، جو آپ کو گالیاں دیتا ہے آپ اس کو بھول بیش کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ تفسیر ہے بخاری شریف میں، پہلی وحی کے نزول کے بعد کا معاملہ. تو بہرحال یہ معاملہ یہاں پر بھی ہوا کہ نہیں، یہ قسم نہ کھاؤ ہم کسی کے ساتھ اسے سلوک نہیں کریں گے. اور بڑا اپیلنگ انداز دیکھیے، ولیعف ولیصفح، چاہیے کہ معاف کر دو، درگزر کر دیں. الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ یہ اپیلنگ انداز. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا بلا ربنا، اے اللہ ہمارے رب، ہم ضرور چاہتے ہیں، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تمہیں معاف فرما دے. اس کے بعد انہوں نے اپنے خالہ زاد بھائی مصرہ بن عطاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد ڈبل کر دی، دوہری کر دی، اس کو دگنا کر دیا اس کو. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات العینوا فی الدنیا والآخرۃ، بے شک جو لوگ بالکل بھولی بھالی اہل ایمان عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کرتے، تہمت لگاتے ہیں، لعینوا فی الدنیا والآخرۃ، ان پر لعنت کی گئی دنیا اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم ارجلہم، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، بسبب ان اعمال کے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. یہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تین یہاں پر آ گئے، تین ہیں سورہ حامیم مستجدہ آیت نمبر 20 اور 21 میں، آنکھیں، کان اور کھال، چھ اعضاء ہمارے خلاف ہو جائیں گے. یوم اذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کی سزا ٹھیک ٹھیک پوری انہیں عطا کرے گا. ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی برحق ہے، حق کو ظاہر فرما دینے والا. اس کے بعد پھر ایک اخلاقی بات بیان ہو رہی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں ہی کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں ہی کے لیے ہیں. مراد ہے کہ اس طرح کے اعمال کرنے والوں ہی کی محبت ایک دوسرے سے ہو سکتی ہے، دوستیاں ایک دوسرے سے ہو سکتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے. امین زون میں کمپنی کی اسی وہ معاملہ ہے. اس کے برس وطیبات للطیبین وطیبون للطیبات، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ اس سے مبرہ ہیں، بری ہیں جو کچھ کے وہ کہتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. یہ جیسے کہ میں نے کیا کہ اخلاقی بات جس مقام پر بیان کر دی گئی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.